الرحيم. فرمایا ایک مرتبہ حضرت نوطوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ پڑھنے سے زیادہ گھننے کی کوشش کرنی چاہیے. اس پر ایک حکایت نقل کی کہ ایک طالب علم کو پوری ہدایہ حفظ یاد تھی اور اس کے دوسرے ساتھی کو حفظ تو نہ تھی, دیکھ کر مطالعہ کر لیتا تھا. ایک مسئلے کی ضرورت پیش آئی تو اس دوسرے طالب علم نے مسئلہ بتا دیا جس کو حفظ یاد نہیں تھی, اس نے مسئلہ بتا دیا. حافظ ہدایہ نے اس سے پوچھا کہ یہ مسئلہ کہاں لکھا ہے جس نے ہدایہ حفظ کی ہوئی تھی, تم نے کیسے بتا دیا یہ کہاں لکھا ہے؟ غیر حافظ نے کہا ہدایہ میں ہے. حافظ ہدایت نے انکار کیا کہ ہدایت میں نہیں ہے. دوسرے نے کہا میں حافظ تو ہوں نہیں, کتاب منگوا دوں تو میں نکال کر بتا دوں گا. کتاب آئی اور انہوں نے مسئلہ نکالا جو صراحتاً مذکور نہ تھا لیکن ہدایت کی عبارت سے بلزوم بین مستفاد تھا, اشارتاً مسئلہ معلوم ہو رہا تھا, عبارت تو موجود تھی, واضح نہیں تھا لیکن اشارتاً اس میں وہ بات موجود تھی. عبارت کے مفہوم سے لازم آتا تھا. اب تو حافظ ہدایہ نے کہا بھائی ہدایہ حس ہم نے کی ہے مگر سمجھا تم نے. تو علم جو ہے عرض یہ کہنے لگے کہ پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ایک مرتبہ سمجھ گئے تو 40 سال کے بعد ہی وہ کتاب اٹھاؤ گے دیکھتے ہی بات سمجھ جاؤ گے, اور سمجھی نہیں اور صرف رٹ لیا تو چند دنوں کی بات ہے سب بھول جاؤ گے, سب بھول جاؤ گے. تو سمجھ کیسے ہوگی جب آپ مطالعہ کریں گے اور اپنی چیز خود حل کریں گے. ایک کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی, دوسری کتاب دیکھ لی, تیسری دیکھ لی, چوتھی دیکھ لی, جب سمجھو گے پھر یہ ساری زندگی آپ کی سمجھ رہی ہے. تو رٹنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے آدمی بات کو سمجھ کے آگے چلے, بات کو آگے سمجھ کے چلے. فرمایا مجھے طبعی محبت تو حضرت نوطوی حضرت محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نوطوی سے زیادہ تھی, عقیدت حضرت گنگوئی سے زیادہ ہے اور حضرت نوطوی کی خدمت میں حاضری کا زیادہ اتفاق نہیں ہوا. البتہ جب کبھی جانا ہوتا تو بڑی شفقت فرماتے تھے, ہمیشہ اپنے اساتذہ کی اکابر سے محبت اور عقیدت کی برکت ملی. اپنے بڑوں کی, اپنے اکابر کی, اساتذہ کی محبت عقیدت, ٹھیک ہے, یہ عملی زندگی میں بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے. یہ عملی زندگی میں بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے. ان کی دعائیں, ان کی توجہ اور اس عقیدت اور محبت کی برکات آدمی زندگی بھر محسوس کرتا ہے. حضرت کسی ادنا سے ادنا سی مفید چیز کو ضائع نہ کرتے تھے, کوشش کرتے تھے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر شناسی ہو, کسی نعمت کی نہ قدر ہی نہ ہو, چھوٹا سمجھ کے نظر انداز کر دینا کسی نعمت کو, اس سے دوسری نعمتوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور اگر تم چھوٹی سی چھوٹی نعمتوں کی قدر شناسی کرو گے اللہ تعالیٰ بڑی نعمتوں کے دروازے کھول دے. اس لیے اس بات کا اہتمام کیا کرو کہ ظاہری نعمتیں مادی نعمتیں ہوں یا اللہ تعالیٰ کوئی روحانی اور ایمانی نعمت عطا فرمائے تو اس کی قدر کیا کرو اور اس کی قدر شناسی کو پہچانا کرو. ایک خواب ہے بڑا عجیب سا ہے، سنو ذرا. فرمایا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں ایک صاحب نے اپنا خواب بیان کیا، خواب بیان کیا کہ کنواری ہو رہی تھی، مولانا گھر سے مسجد کے لیے آ رہے تھے، فلاں بزرگ کو دیکھا، خواب دیکھی کہ ہمارے فلاں بزرگ کو دیکھا کہ بالکل ننگے ہیں. حضرت نے فرمایا تجرد علی دنیا، ترک دنیا کی طرف اشارہ ہے. سبحان اللہ، خواب کیا دیکھا؟ فلاں بزرگ کیا ہے؟ بالکل بے لباس ہے. تعبیر کیا بتائی؟ ترک دنیا، انتہا درجے کا زہد ہے، دنیا سے بڑی بے رغبتی ہے. یہ خواب کی تعبیر. پھر مرا ایسے خواب عام مجلس میں بیان نہ کرنا چاہیے، معلوم نہیں سننے والوں کو کیا سمجھا ہوگا. عام مجلسوں میں سبھی نہیں بیان کرنا چاہیے. ایک صاحب نے اپنا خواب حاجی صاحب سے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر پخانہ کر رہا ہوں. خواب میں دیکھا کہ مسجد میں پخانہ کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا تم کوئی وظیفہ دنیاوی غرض سے مسجد میں بیٹھ کے پڑھتے ہو گے. چنانچہ معلوم ہوا واقعی ایسا ہی تھا. وعند المساجد للہ، مساجد تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی بندگی کے لیے ہوتی ہے، دنیاوی اغراض کے لیے تو نہیں ہوتی. لیکن حضرت حکیم تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اب نہ وہ خواب دیکھنے والے رہے اور نہ اب خواب کی تعبیر بتانے والے رہے، اس لیے بہتر یہی ہے. فرمایا کرتے تھے بہتر یہی ہے جو جیتے جیتے جاگتے جاگتے کر رہے ہو بس اسی کا خیال رکھو. اب نہ خواب دیکھنے والے ویسے رہے نہ خواب بتانے والے ویسے رہے، تو جو کچھ جاگ رہے ہو بس اسی کا خیال رکھو، خوابوں کے پیچھے زیادہ نہ پڑو. ایک صاحب نے دار العلوم میں حضرت سے سوال کیا آپ لوگ مراد اس سے گنگوئی ننوتوی اور دوسرے اکابر تھے، سب تھے بڑے علماء اور فضلاء ہیں، آپ سب جا کر حضرت حاجی صاحب امداد اللہ صاحب کے مرید ہوئے، یہ سمجھ میں نہیں آتا وہاں کیا چیز تھی جس کے لیے آپ حضرات نے ان کی خدمت اختیار کی، علم کے پہاڑ، اور تم حاجی صاحب کے پاس جا کر اصلاح کے لیے چلے گئے. ہاں ہماری مثال ایسی جیسے کہ شخص کو سب اقسام کی مٹھائیوں کے نام اور فرش پوری یاد ہو مگر چکھا ایک کو بھی نہ ہو. بڑے لوگ تھے اور واقعی اللہ رب العزت کے تعلق کے سچے طالب تھے. ہاں اور ایسا علم تھا کہ سبحان اللہ. تو کیا جواب دے رہے ہیں اس کو کہ ہاں ہماری مثال ایسی جیسے کسی شخص کو سب اقسام کی مٹھائیوں کے نام اور فرش پوری یاد ہو مگر چکھا ایک کو بھی نہ ہو، اور دوسرا کوئی ایسا شخص ہے جس نے سب مٹھائیاں کھائی ہیں مگر نام کسی کا یاد نہیں. ظاہر ہے جو شخص مٹھائیاں کھا رہا ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس کے نام معلوم کرنے کے لیے کسی کے پاس جائے، مگر جس کو سب نام الفاظ یاد ہوں اور اس کا محتاج ہے کہ صاحب ذوق کی خدمت میں جائے اور ان مٹھائیوں کا ذوق حاصل کرے، تو ہم وہ عبادت کا ذوق لینے کے لیے جا رہے ہیں. عبادات کے سارے اقسام کے نام تو ہمیں یاد ہے، شریعت کے تمام احکامات کا نام تو ہمیں یاد ہے، لیکن ہم اپنے اندر اس کا ذوق پیدا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ارشاد تھا میں دنیا کے عمراء اور رؤساء اگر کسی عالم یا ولی سے ملاقات کے لیے آئیں تو حاجی صاحب قدس اللہ سرہ کی تعریف یہ ہے کہ ان سے خشونت کا برتاؤ نہ کریں۔ کوئی دنیا والا اور اہل دنیا کسی عالم کے پاس ولی کے پاس خدمت کے لیے حاضر ہو تو اس کے ساتھ بے رغبتی اور بے توجہی کا معاملہ نہ کیا جائے۔ میرا معمول یہ ہے کہ امیر رئیس اگر تہذیب اور ادب سے رہے تو بنسبت عام غرباء کی اس کی خاطر زیادہ کی جائے، کیوں کہ یہ لوگ اس کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ کس کے ہوتے بھائی؟ اس کے عادی ہوتے ہیں، اور قاعدہ ہے انزل الناس منازلہ ہو، یعنی جس کو دنیا میں درجہ و مرتبہ حاصل ہو اس کے مطابق اس سے معاملہ کرو۔ ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ مناسب ہے تو ان کے ساتھ توازوں کا معاملہ تو ہو، لیکن ان سے ان کی دنیا سے بے رغبتی ہو تو اس سے اس کی زندگی پہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے سامنے توازوں کر رہے ہیں اور ساتھ آپ کے اندر کوئی ہرس کا جذبہ بھی ہے تو سب بیکار ہو جائے گا۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس سے اس کی دنیا سے تو استغنا کر رہے ہیں، لیکن استغنا کا انداز ایسا جیسے تکبر کا انداز، تب بھی غلط ہو جائے گا۔ اس لیے کہ استغنا کبر کے ساتھ ملا ہوا ہے، سرحدیں ملی ہوئی ہیں۔ لوگ دنیا سے استغنا کرتے ہیں لیکن دنیا والوں سے تکبر سے پیش آتے ہیں، یہ بھی خراب ہے۔ لوگ دنیا والوں سے متواضع پیش آتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہرس بھی رکھتے ہیں، لالچ بھی ہوتی ہے، تب بھی غلط ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کو عزت دی جائے، ان کے سامنے تواضع اختیار کی جائے، لیکن ان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے جائے، ان کی دنیا سے بے رغبتی اختیار کی جائے اور ان سے استغنا اختیار کیا جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ سے دین لے کے جائیں گے اور آپ سے دین کا رنگ لے کے جائیں گے اور ان کی زندگی پہ دین کا اثر ہوگا۔ صاحب دنیا پر دین کا اثر ڈالنے کا یہی راستہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں۔ ان کو عزت دو، ان کا اکرام کرو، ان کے سامنے تواضع اختیار کرو، لیکن ان کی دنیا سے بے رغبت اختیار کرو، ان کی دنیا سے استغنا اختیار کرو۔ اگر آپ نے ان کی دنیا سے بے رغبتی اختیار کی لیکن کبر کے ساتھ، تب بھی بربادی۔ اگر آپ نے ان کو عزت دی لیکن دنیاوی لالچ کے ساتھ، تب بھی بربادی۔ تو اثر یہی ہے کہ ان کو عزت دو، ان کا اکرام کرو، ان کے سامنے عاجزی کرو، لیکن ان کی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو۔ عرض فرمانے لگے دنیا کے عمراء اور رؤساء اگر کسی عالم یا ولی سے ملاقات کے لیے آئیں تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم یہ ہے کہ ان سے خشونت کا برتاؤ نہ کریں، اور فرمایا اسی وجہ سے میرا معمول ہے امیر رئیس اگر تہذیب اور ادب سے رہے تو بنسبت عام غرباء کے اس کی خاطر زیادہ کی جائے، کیونکہ یہ لوگ اس کے عادی ہوتے ہیں، انزل الناس منازلہم، یعنی جس کو دنیا میں جو مرتبہ حاصل ہو اس کے مطابق اس سے معاملہ کرو۔ ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ مناسب ہے، لیکن اگر وہ خود کوئی متکبرانہ معاملہ کرے یا علماء کی حقارت کی کوئی چیز ان سے ظاہر ہو تو قطعی پرواہ نہ کی جائے، ان کو عمل کا جواب اسی کے مناسب دیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نہ ان کو ذلیل کرے، نہ خود اپنے آپ کو ان کے سامنے ذلیل کرے۔ پھر فرمایا حقیقت میں ذلت یہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے۔ حقیقت میں ذلت کیا ہے؟ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے اور اپنی ضرورت اور حاجت اس کے سامنے پیش کی جائے، یہ اصل ذلت۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہمیں اپنی ذات سے اور اپنے خزانوں سے لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیشہ مخلوق سے مستغنی فرمائے۔ اس کے بغیر میرے عزیزو طالب علم کی عزت نہیں ہو سکتی، علم کی عزت نہیں ہو سکتی، علم والوں کی عزت نہیں ہو سکتی۔ عزت کا راستہ صرف یہی ہے کہ اللہ دیس لینے کا مزاج ہو نہ کہ مخلوق کے سامنے اپنی حاجت پیش کرے، کبھی نہیں. اور اللہ کے خزانہ میں کبھی کوئی نہیں، اللہ کے خزانوں میں کبھی کوئی نہیں. پھر فرمایا حقیقت میں ذلت یہ ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا، ہاتھ پھیلانا یہ ذلت ہے. اپنی ضرورت اور حاجت پیش کرے، پھٹے کپڑے، ٹوٹے جوتے، پیمان زدہ لباس، یہ کوئی ذلت کی بات نہیں. ذلت کی بات کیا ہے؟ دوسروں کے سامنے حاجت پیش کرے، پھٹے کڑانے کپڑے پہننا، ٹوٹی پھوٹی جوتے استعمال کر لینا، یہ ذلت کی بات نہیں. یہ ذلت کی بات. تو اصل ہے اللہ سے مانگنے کی عادت. کبھی بھی بھائی اللہ کو چاہیے نا کسی سے، تو اللہ سے مانگو. اور اللہ کے پاس حاجت پورے کرنے کیا وسائل نہیں ہے؟ اگر ہیں تو پھر اس سے مانگا جائے. اور لوگوں کے قلوب کس کے دل میں؟ اللہ کے دل میں، اللہ کے ہاتھ میں. اللہ رب العزت چاہیں گے تو کسی قلوب کو آپ کی طرف متوجہ کر دیں گے. آپ مخلوق کے سامنے کیوں رسوا ہوتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے سامنے رسوا ہوں، اس میں حقیقت میں عزت ہے. آپ تو اللہ کے سامنے ذلت دکھائیں، اس میں حقیقت میں کامیابی ہے. اس کے سامنے اور وہ حقیقت میں ذلت نہیں، حقیقت میں وہ عزت ہی عزت. اللہ سے مانگنا عزت کی بات ہے. اور اللہ رب العزت ایسے شخص کو عزت بھی بہت دیتے ہیں، عزت بھی بہت دیتے ہیں. تو خوب اللہ سے کوئی بھی حاجت پیش آئے اللہ سے دس منٹ دعا کریں، پندرہ منٹ دعا کریں، بیس منٹ دعا کریں، پچیس منٹ دعا کریں، آدھا گھنٹہ دعا کریں. ہمارے نبی تو پانچ پانچ گھنٹے دعا کرتے تھے. جب آپ کو ایک مرتبہ اللہ سے لینا آ گیا، سبحان اللہ، یہی چیز آپ کا یقین بنا دے گی، یہی چیز آپ کا یقین بنا دے گی، یہی چیز آپ کی دعا میں طاقت پیدا کر دے گی، یہی چیز آپ کی دعاؤں میں توجہ پیدا کر دے گی. اور یہی چیز ایسی ہے جو آپ کو سب دوسروں سے بے نیاز کر دے گی. لیکن ایک دو مرتبہ تو محنت کرنی پڑے گی، لمبا وقت دینا پڑے گا تاکہ آپ کو نظر آئے کہ ہاں اللہ بھی کرتا ہے. ابھی تو یہی ہے نا، وہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، یہ خیال ہی نہیں تھا کہ اللہ بھی کرتا ہے. تو اللہ سے مانگنے کی عادت، جب تک میرے عزیزو اللہ سے لینے کا مزاج مدرسے میں نہیں بنے گا، طالب علمی کے زمانے میں نہیں بنے گا، تو باہر کی دنیا میں اپنی عزت آبرو بچانا مشکل ہو جائے گا. باہر کی دنیا میں اپنی عزت آبرو بچانا مشکل ہو جائے گا. اللہ سن، اور اس کی ابھی سے مشق کرو. ابھی تمہاری زندگی میں دنیاوی حاجات تو اتنی نہیں، لیکن اللہ سے دعاؤں کے ذریعے تعلق تو بناؤ، تعلق تو بناؤ. حافظہ مانگو، ذہانت مانگو، علم میں برکت مانگو، وقت میں برکت مانگو، نیکیوں پہ استقامت مانگو، تہجد پہ استقامت مانگو، مانگو اللہ سے. فرمایا، ارشاد فرمایا، طاعات اور عبادات کا بڑا فائدہ تو ثواب آخرت ہے. طاعات اور عبادات کا بڑا فائدہ کس میں؟ ثواب آخرت ہے. طاعات اور عبادات کا بڑا فائدہ تو ثواب آخرت ہے. اور جب کوئی عمل اس شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کیا جائے تو اس پر ضرور ثواب مرتب ہوگا. لیکن اس کا ایک دوسرا فائدہ، خاص خاص اعمال کے اثار و برکات جن کا ظہور دنیا میں بھی ہوتا ہے. اعمال کا اصل فائدہ تو کہاں پر ہے؟ ثواب آخرت ہے. لیکن بعض خاص خاص اعمال ایسے ہیں جن کا ثمرہ کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ دنیا میں بھی. جیسے میں نے عرض کیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو آدمی گناہوں سے پرہیز کرتا ہے اس کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں. اس پرہیزگاری کا اصل ثواب تو ثواب آخرت ہے، لیکن اس کا یہ اثر دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے. متقی آدمی کی مشکلیں آسان ہونے لگتی، اس کے بند راستے کھلنے لگتے، اس کی رکاوٹیں دور ہونے لگتی. جیسے فرمایا، وَيُرْبِ الصَّدَقَات، جو صدقہ دیتے ہیں ان کا مال بڑھتا ہے. اب صدقے کا اصل ثواب تو ثواب آخرت ہے، لیکن اس کا اثر اس دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے. کہ جو صدقہ دیتا ہے نا اس کا مال گھٹتا نہیں ہے بڑھتا ہے, اس کا مال بڑھتا ہے. اس لیے طلباء کو چاہیے اپنی جیب خرچی میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ دیا کرے, چاہے وہ ایک روپیہ ہی کیوں نہ ہو. ورنہ تم تقریر کرو گے صدقے کی, ہاں, اور لوگ تو بےچارے صدقے دے رہے ہوں گے اور یہ صدقہ نہیں دے رہا ہوگا. ابھی سے عادت بناؤ صدقہ دینے, ابھی سے عادت بناؤ صدقہ. ٹھیک ہے, کوئی کس کے پاس لاکھ روپے تو وہ لاکھ روپے کے ایسی ایسے دے, کسی کے پاس ہیں ہی دس روپے تو وہ دس روپے کے ایسی ایسے صدقہ دے. اللہ تو مقدار کو نہیں دیکھتے, اللہ تو مقدار کو نہیں دیکھتے کتنا خرچ کیا, اللہ تعالیٰ تو اخلاص کو دیکھتے, جذبے کو دیکھتے. آپ کا ایک روپے مساوات کروڑ روپے میں بھاری ہو سکتا ہے, آپ کا ایک روپے کا صدقہ کروڑ روپے پہ بھاری ہو سکتا ہے. اصل تو اللہ جذبہ اور اخلاص دیکھتے ہیں. تو صدقے کی عادت دو. حضرت فرمانے لگے اسی طرح بعض خاص خاص اعمال کے آثار اور برکات ہیں جن کا ظہور دنیا میں بھی ہوتا ہے, مگر آثار مرتب ہونے کی شرط یہ ہے کہ عمل کرتے وقت ان آثار کی نیت بھی کرے. مثلا نماز ہے, نماز کا ثواب کہاں ملے گا؟ ثواب آخرت. لیکن اس کا ایک اثر دنیا میں بھی ہے. کیا دنیا میں ہے؟ نماز برائیوں سے روک دیتی ہے. اب یہ نماز آپ کو برائیوں سے اس وقت روکے گی جب آپ نماز پڑھتے ہوئے اس کی نیت بھی کریں گے کہ اے اللہ اس نماز سے میری برائیاں ختم کر دے. تو اگر آپ نے یہ نیت کر لی تو انشاءاللہ یہ نماز آپ کے اندر سے برائیاں ختم کر دے گی. لیکن ہم بعض اوقات نماز اس لیے سے پڑھتی نہیں کہ سارے گناہ چھوٹ گئے تو مزہ کیا رہے گا. اس لیے تو میں جھوٹ بھی تو بولنا ہوتا ہے نا, اس لیے نیت نہیں کرتا آج مسلمان نماز میں. اگر نیت کرے گا تو نماز کا یہ اثر ضرور ظاہر ہو, اس کی نظروں کی حفاظت شروع ہو جائے گی, اس کی آنکھوں کی حفاظت شروع ہو جائے گی, اس کی زبان کی حفاظت شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کا یہ ثمرہ ہے, نماز کا یہ نتیجہ ہے دنیاوی کہ برائیوں سے روک. ایسی زکات آدمی دے رہا ہے, زکات کا اصل ثواب تو کیا ہے؟ آخرت ہے. لیکن زکات وقت کرتے وقت یہ نیت بھی کی جائے اللہ اس میں میرے مال کی حفاظت ہو, اللہ اس کی وجہ سے میرے دل کے اندر جو مال کی محبت ہے وہ ختم ہو. تو زکات کا یہ اثر اس دنیا میں ظاہر ہوگا. حسنوا اموالکم بالزکاۃ, تم زکات دو گے تمہارے مال ایسے جیسے قلعوں میں محفوظ ہو, ضائع نہیں ہوگا, تمہارا مال ضائع نہیں ہوگا. اب زکات دینے کا اصل ثواب تو ثواب آخرت ہے, لیکن دنیا میں یہ بھی اثر ہے کہ مال محفوظ ہو جائے. لیکن زکات دیتے وقت یہ نیت بھی ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے ثواب آخرت بھی چاہیے اور دنیا میں جو اس عمل کے ثمرات اور برکات ہیں مجھے وہ بھی چاہیے, تو پھر اس کا اثر ظاہر ہو. حضرت فرمانے لگے دنیاوی اثر اس وقت ظاہر ہوں گے کہ جب عمل کرتے وقت اس کی نیت بھی کرے. عام طور پہ جن لوگوں کو یہ آثار حاصل نہیں ہوتے اکثر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی نیت اس کے آثار کی ہوتی نہیں. اب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے گناہوں سے نہیں روکتا, کیوں نہیں روکتا؟ اس لیے کہ اس نے کبھی نماز اس نیت سے پڑھی نہیں کہ اس سے میرے گناہ ختم ہو جائے. لوگ کہتے ہیں نا یہ نماز بھی پڑھتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے, نماز بھی بولتا ہے فراڈی بھی ہے, بازار میں تو گڑبڑ کرتا ہے. تو بھائی اس نے نماز کبھی پڑھی تھوڑی اس کام کے لیے, اس نے تو نماز پڑھی اس لیے کہ فراڈ بھی چلتا رہے گا نماز بھی چلتی رہے گی. اگر وہ اس نیت سے نماز پڑھے گا کہ نماز سے میری برائیاں ختم ہو جائیں تو ضرور ختم ہوگا, پھر ضرور ختم ہوگا. عام طور پہ جن لوگوں کو یہ آثار حاصل نہیں ہوتے اکثر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی نیت ان آثار کی نہیں ہوتی. مثلا نماز کا یہ اثر قرآن میں موجود ہے, اس سے انسان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے. یہ جب ہی حاصل ہوگا جب نماز شرائط اور آداب کے ساتھ ساتھ بھی ادا کرے اور یہ نیت بھی رکھے کہ نماز کی وجہ سے مجھ سے دوسرے گناہوں سے بچنے کی ہمت ضرور ہو جائے, پھر ہوگا, پھر نماز کے آثار، صدقے کے آثار، تقوی کے آثار، ہاں زکات کے آثار اور دیگر جو اعمال کے آثار دنیاوی ہیں وہ بھی ضرور ظاہر ہوں اور اس کے اثرات بھی نظر ہوں. اللہ تعالیٰ بھائی ہم سبھی کو نیکی اور تقوی اور صحیح اعمال اور شرائط کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 100% اللہ تعالیٰ میں پرہیزگاری اور تقوی کی زندگی نصیب فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک.